نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے سلسلے وار مطالعے سے ہم گزر رہے ہیں، منتخب مقامات قرآن کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور سیریز کا یہ پانچواں حصہ ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اور آج اس کا دسواں درس ہمارے سامنے آئے گا اور انشاءاللہ فتح مکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ آج جیسے کہ عرض کیا گیا کہ پانچویں حصے کا دسواں درس ہمارے سامنے آئے گا اور فتح مکہ موضوع ہے۔ حصہ پنجم کا درس دہم یعنی دسواں درس فتح مکہ، جزیرہ نمایاں عرب میں غلبہ دین حق کی تکمیل، اللہ کا دین سرزمین عرب پر غالب ہو رہا ہے اور یہ موقع ہے فتح مکہ کا، اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ پچھلے دروس جو اس حصے کے ہیں، آئیے ان کا بھی ایک مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ پانچواں حصہ ہے مطالبات قرآن سیریز کا اور تواصب صبر اس کا موضوع۔ حقیقت صبر پر ہم نے بات کی، پھر اہل ایمان کے لیے ابتلاء اور آزمائش کا دور اور اس حوالے سے ہدایات، سورہ عنکبوت، سورہ کہف، سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں۔ پھر غزوہ بدر پر بات ہوئی سورہ انفال کی آیات کی روشنی میں۔ اس کے بعد غزوہ احد پر ہم نے بات کی سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی میں۔ غزوہ احزاب پر بات ہوئی سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات کی روشنی میں۔ سورہ حدیبیہ پچھلی مرتبہ اس کا ذکر ہوا، سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیات کی روشنی میں۔ اور آج سیریز کا 33واں درس ہے فتح مکہ، اس کا عنوان اور سورہ توبہ رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر کے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج جیسے کہ عرض کیا گیا، سورہ توبہ کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے اور موضوع رہے گا فتح مکہ۔ سب سے پہلے تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ تمہیدی نکات میں پہلی بات، زیر بحث درس میں فتح مکہ کا پس منظر اور حالات کا بیان آ رہا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ قرآن حکیم میں فتح مکہ کا ذکر تو نہیں، البتہ اس سے قبل کے کچھ حالات سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ مطالبات قرآن سیریز ہے تو قرآن حکیم میں جو حصہ یا اشارہ آیا فتح مکہ کے حوالے سے، اس پر تو گفتگو ہوگی اور مزید تفصیلات بھی اس کے پس منظر کے حوالے سے، یعنی فتح مکہ کا پس منظر اور اس کے حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے سیرت کی کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ آئیے ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مکہ کی طرف اقدام کا پس منظر، اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ فتح مکہ سے پہلے کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ شعبان سن 8 ہجری میں بنو بکر نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ آگے لکھا ہے، بعد ازاں ابو سفیان نے مدینہ آ کر صلح کی تجدید کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا تھوڑا سا اور پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا بیان پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا گیا، قبائل کو آزادی تھی، جو چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے مشرکین کا حلیف بن جائے، اور مشرکین کے ایک حلیف قبیلے نے، بنو بکر نے، بنو خزاعہ پر حملہ کیا جو کہ مسلمانوں کا حمایتی یہ حلیف قبیلہ تھا، اور قریش نے اس بنو بکر کے اقدام کی کوئی سرزنش کا معاملہ نہیں کیا، تو گویا کہ ایک طریقے سے انہوں نے اس اقدام کو سیکنڈ کیا، مگر انہیں احساس ہو گیا کہ اس صلح کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے، ختم نہ ہو جائے، تو ابو سفیان کو بھیجا گیا۔ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں گے، چنانچہ ابھی یہ آ رہے ہیں مشرکین کی طرف سے اور چاہ رہے تھے کہ صلح کی تجدید ہو جائے، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف اقدام کے لیے مکہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ بات واضح رہے، صلح حدیبیہ کو خود قریش نے ہی توڑ ڈالا کہ جب ان کے ایک حمایت یافتہ قبیلے یا حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے خلاف اقدام کیا تو کوئی سرزنش نہیں کی، اور یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ گویا کہ یہ معاہدے کے خلاف ورزی یا بلکہ اس کے خاتمے کا اعلان تھا. چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ کی طرف روانگی اور اقدام کا فیصلہ فرمایا. کچھ مسلمانوں میں اس اقدام کے حوالے سے ہچکچاہٹ پر سورہ توبہ رکوع نمبر 2 اور 3 میں اہم ہدایات آئیں، اس پر تفصیل آگے بیان کریں گے. اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے ان آیات میں فکری اصلاح کے لیے اہم رہنمائی. عمل فکر کے نتیجے میں ہی، سوچ کے نتیجے میں ہی سامنے آتا ہے، اور فکر مضبوط ہوگی تو عمل بھی مضبوط ہوگا، فکر درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا. بڑی اہم فکری رہنمائی آ رہی ہے آج کے درس میں ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور اقامت دین کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوں، اور صحیح فکر، سوچ، عقیدے اور نیت کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا گیا مکہ کی طرف اقدام سے قبل کے معاملات کیا تھے، جس کے تناظر میں فتح مکہ کا معاملہ اب پیش آیا چاہتا ہے. اب آئیے سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی کے ذیل میں سیرت کے کچھ گوشے بھی فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر قرآن حکیم میں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے صلح کی تھی مسجد حرام کے پاس. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، تو جب تک وہ سیدھے قائم رہیں تمہارے لیے تم بھی سیدھے قائم رہو ان کے لیے. ان اللہ يحب المتقين، یقینا اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے. یہ ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 کا. بات کو آگے بڑھاتے اور اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات، اس آیت میں ان لوگوں کی اصلاح کی گئی جو صلح کو زیادہ ہی اہمیت دے رہے تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اقدام کا ارادہ ہو رہا ہے، مگر شاید کہیں ذہن میں خیال کچھ لوگوں کے آ رہا ہو کہ صلح ہی برقرار رہے تو اچھی بات ہے، لڑائی جنگ بہرحال کوئی اچھی شے تو نہیں ہوا کرتی. تو یہ فکری طور پر اصلاح کا سامان ہے جو اس مقام پر عطا ہو رہا ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین صلح ہو ہی نہیں سکتی. اہل حق اگر باطل کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ ہو تو مجبوری کے تحت ان سے وقتی مصالحت کر سکتے ہیں. اگر اہل حق کے پاس ظاہری اسباب کی کمی ہے اور وقتی طور پر اقدام کفار اور اہل باطل کے خلاف ممکن نہیں ہے تو شاید وقتی طور پر مصالحت کے پیش نظر صلح کی جا سکتی ہے، فوائد کے پیش نظر صلح کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مستقل معاملہ نہیں ہے کیونکہ حق اور باطل میں سمجھوتا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اس کا احترام اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک مشرکین اپنے عہد پر قائم رہیں. یہ جو عہد کا بیان آیا یہ وہی ہے جو مسجد حرام کے قریب ہوا، یعنی صلح حدیبیہ کا معاملہ. اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر مشرکین اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں تو اے مسلمانوں تم بھی معاہدے کی پاسداری کرنا، لیکن اگر انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، خلاف ورزی کر ڈالی، تو اب مسلمانوں کے پاس بھی جواز ہے کہ صلح ختم اور ان کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ کچھ دانشوروں کے نزدیک میثاق مدینہ ایک مستقل اصول ہے جس کے تحت کفر اور اسلام مل کر ایک وحدت بن سکتے ہیں. میثاق مدینہ، یہود کے ساتھ جو معاہدہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہجرت مدینہ کے بعد، اس کا حوالہ دیکھ کر آج بھی ہمارے ہاں کچھ دانشور اور مسلمانوں میں سے یا بعض سیکولر مائنڈڈ لوگ اس کا حوالہ دے کر کفر اور اسلام کی وحدت کی بات کرتے ہیں. آئیے اس کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ بعض دانشوروں کا فلسفہ ہے کہ جنگ صرف مجبوری کی صورت میں جائز ہے، ورنہ اصل کام دعوت و تبلیغ اور صلح کے ساتھ رہنا ہے. یہ وہ ایک معذرت خانہ رویہ ہے کچھ ہمارے ہاں کے دانشوروں کا کہ جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کے طور پر یا ایک مذہبی اتھارٹی یا دینی اتھارٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر خیال ان کا یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ وغیرہ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ تو دعوت اور تبلیغ کا ہے. سمجھ ہمیں نہیں آتی بدر کو کہاں لے کے جائیں گے، احد کو کہاں لے کے جائیں گے، احزاب کو کہاں لے کے جائیں گے، اور اب فتح مکہ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ سمجھ ہمیں یہ نہیں آتی، جو لوگ میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بدر کے بعد بنو قینقا کے خلاف اقدام ہوا یہود کا قبیلہ، سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا یہود کا قبیلہ، غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے خلاف شدید ترین اقدام ہوا یہود کا ایک قبیلہ، آدھی بات بیان ہو اور آدھی بات بیان نہ ہو تو پھر یہی خیال آتا ہے کہ کہہ دینا چاہیے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 8 ہے، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، کیف وان یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے رہے صلح مشرکین سے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم بافواہم وتابا قلوبہم، وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہوں کی باتوں سے اور نہیں مانتے ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ توبہ آیت نمبر 8۔ ذہن میں رہے کہ یہ آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہو رہی ہیں اور فتح مکہ والے اقدام کے لیے اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا ہے اور ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، لکھا ہے آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر، مشرکین کے ساتھ صلح کی تجدید نہ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ان کے ساتھ صلح کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ کسی قرابت کا خیال رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا پاس کریں گے۔ قرابت سے مراد رشتہ، رشتہ داری کا خیال رکھیں گے یہ لوگ، نہ کسی عہد کا پاس رکھیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں مشرکین کے، کیونکہ اب انہی کے خلاف اقدام ہونا ہے مکہ مکرمہ کی طرح پیش قدمی کر کے، اس کے لیے اہل ایمان کو تیار کرایا جا رہا ہے۔ مزید بر آگے لکھا ہے، قریش کی طرف سے تجدید صلح کے لیے خوش آمدیں محض ان کے منہ کی باتیں ہیں جبکہ ان کے دل انکاری ہیں۔ یہ اوپر اوپر بات کرتے ہیں راضی رہنے کی اور صلح کرنے کی، جبکہ دلوں کے اندر کچھ اور ہے۔ اگر دل بھی صاف اور پاک ہوتے تو جو بنو بکر نے بنو خزاعہ کے خلاف حملہ کیا تھا ان کی سرزنش کرنی چاہیے تھی، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے کچھ ایسا نہ کیا تو اندر کا جو معاملہ تھا دل کا وہ باہر کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اگلی دو آیات سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 اور 10، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسی تسلسل میں اگلی بات آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، سودا کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا حقیر قیمت کے عوض، فصدوا عن سبیلی، پھر روکا اس کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بلا شبہ برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں قرابت کا اور نہ کسی عہد کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی ہیں حد سے گزرنے والے۔ یہ ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 9 اور 10 کا، پچھلی ہی آیات کے تسلسل میں گفتگو جاری ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اس حوالے سے مشرکین کے جرائم یاد دلا کر مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یہ بات تشریح میں پہلے بھی بیان ہو گئی آپ کے سامنے۔ مزید لکھا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عارضی لذتوں، مفادات اور چودراہٹ کے عوض اللہ کی آیات کا سودا کر لیا۔ کیا مراد؟ یہی سرداران قریش تھے جن کے دل گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ برحق ہے، مگر ان کی چودراہٹ سرداریاں آڑے آ جاتی تھیں۔ ابو جہل جیسا شخص یہ کہتا تھا، اول تو اس کا قتل ہو چکا ہے بدر میں، لیکن اشارتاً ایک بات پیش کر رہا ہوں، ابو جہل جیسا شخص کہتا تھا اگر ان کو ہم رسول مان لیں تو یہ بڑے ہو جائیں گے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یہ ہمیں پسند نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کے مسائل اور ان کے جرائم۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، پھر نہ صرف یہ خود اللہ کے راستے سے رکے بلکہ دھمکیوں، تشدد اور لالچ کے ذریعے دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ صحابہ کرام پر جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مکی دور کو ذہن میں لے کر آئیے، جو سیرت کی کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور کچھ ذکر پچھلے پروگرامز میں آ بھی چکا ہے، تو یہ تو دوسروں کو بھی روکتے تھے، دھمکیاں دے کر، تشدد کر کے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کو شہید تک کر دیا گیا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو کچھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے کہ وہ قبول نہ کرے اسلام کو، اور جو قبول کر چکے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے کہ ان کو اسلام سے دور کرنے اور کفر کی طرف لے جانے کی معاذ اللہ کوشش کی جائے۔ یہ ان کے جرائم قرآن بیان کر رہا ہے۔ مزید بر آگے لکھا ہے، اگر انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی اقدام کا موقع مل جائے تو وہ نہ کسی رشتہ داری کو اہمیت دیں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے۔ یہ ہیں ان کے جرائم جو قرآن بار بار مسلمانوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 11، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھیں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہیں زکات، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور بڑا خوبصورت توازن اللہ کے کلام میں ہمیں اس مقام پر دکھائی دیتا ہے۔ جن مشرکین کے جرائم اور برائیوں کا ذکر ہوا ان کے لیے بھی آپشن موجود ہے، سچی توبہ کر لیں تو مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ یہ توازن رب کائنات کے کلام میں بھی مل سکتا ہے۔ ہمارے معاملات میں، بندوں کے معاملات میں تعصب کو دخل ہوتا ہے، رب کائنات کے کلام میں توازن دکھائی دے گا ہمیشہ اور ہمیشہ، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام منفی باتوں سے، تعصبات وغیرہ سے پاک ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت و شفقت کا اظہار کہ اگر یہ مشرکین اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ ایمان بھی لائیں اور اظہار بھی کریں۔ نماز زکوٰۃ تو ایک اظہار ہے مالی عبادت اور بدنی عبادت کا جو بندہ مومن سے تقاضا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ ان رویوں کو اختیار کر لیں، ایمان لے آئیں اور اعمال انجام دینا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے برابر کے بھائی اور دینی بھائی بن جائیں گے۔ ان مسلمانوں کو جو مشرکین کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے، دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آخر کون سی چیز مشرکین کو کفر کی طرف روک رہی ہے، وہ جب چاہیں ایمان لا کر بالکل برابری کی بنیاد پر مسلمانوں کے بھائی بن سکتے ہیں۔ اللہ نے تو آپشن کھولا ہوا ہے، اب یہ خود ہی قبول نہیں کرتے تو مجرم ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، تو وہ لوگ جو کچھ نرم گوشہ رکھ رہے تھے ان کی بھی غیرت کو ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ قبول کرنا چاہے تو کس نے ان کو روکا ہے، لیکن اگر نہیں قبول کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں حق کی مخالفت پر، تو پھر کیوں اے مسلمانوں تم میں سے کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 12 سورۃ توبہ کی، ارشاد ہوا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اعتراض کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بلا شبہ وہ ایسے ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، لڑو ان سے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے۔ مزید ابھارا جا رہا ہے اقدام مکے والوں کے خلاف کرنے کے لیے اہل ایمان کو۔ تشریح میں پہلی بات لکھی ہے، فرمایا کہ اگر یہ مشرکین عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں اور تمہارے دین کے بارے میں من گھڑت اعتراضات کر کے شکوک و شبہات پیدا کریں، تو پھر ان کے خلاف اقدام کرو۔ کیوں؟ اعتراضات کرنا، شبہات پیدا کرنا، اس سے اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ مشرکین تو مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، یہ ابھارا جا رہا ہے ان کے خلاف اقدام کے لیے۔ مزید اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، ایک مغالطہ کہ ہجرت کے بعد مدینہ آتے ہی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، جبکہ مدینہ آ کر مسلمانوں کو ایک دارالامن اور ٹھکانہ تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن اسلامی ریاست فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی۔ اہل علم کی ایک بحث موجود رہی ہے، البتہ ہم اس رائے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ اسلامی ریاست واقعتاً پوری آب و تاب کے ساتھ فتح مکہ کے بعد قائم ہوتی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ورنہ ہجرت کے بعد تو بدر کا میدان بھی سجا، احد کے معاملات بھی ہوئے ہیں، احزاب کا معاملہ بھی ہوا ہے، یہود کے بھی قوانین جاری تھے مدینہ طیبہ میں، مسلمانوں کے بھی قوانین جاری تھے۔ اگر ایک اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہوگی تو غیر اللہ کا قانون تو نہیں چلے گا، بندوں کا قانون تو نہیں چلے گا، قانون تو اللہ کا چلے گا۔ تو ایک تمکن اور ایک ٹھکانہ اور دارالامن تو ضرور میسر آیا ہے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں، لیکن بالفعل پوری آب و تاب کے ساتھ اسلامی ریاست وہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 12 کا مطالعہ ہوا ہے مکمل، اگلی چند آیات کا مزید مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، اور سورہ توبہ کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے. آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 13، ارشاد ہوا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، کیا تم نہیں لڑو گے اس قوم سے جس نے توڑا اپنی قسموں کو، وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور سازش کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے، اَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے سورہ توبہ کی، مزید ابھارا جا رہا ہے اہل ایمان کو. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کے لیے للکارا جا رہا ہے کہ کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جس نے اپنی قسموں کو توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا، اور ہر قسم کی زیادتی میں پہل کی، کیا ایسوں کے خلاف نہیں لڑو گے؟ یہ بار 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 بار. اس کی ایک وجہ بھی ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام میں سے کئی ایک کے رشتہ دار بھی موجود ہیں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آیا، کوئی اولاد کو چھوڑ کر آیا، کوئی بھائیوں کو چھوڑ کر آیا، کوئی اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا. بھاری مسئلہ تھا، بہت بڑا امتحان تھا، تو اور زیادہ دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بات رکھ کر ان کی ذہنی تیاری کا سامان کیا جا رہا ہے. مزید آگے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا تم مشرکین کی طاقت اور دبدبے سے اتنے مرعوب اور خائف ہو کہ ان کے خلاف جنگ سے پسو پیش کر رہے ہو، حالانکہ اگر تم مؤمن ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو. یہ بڑا جلالی انداز ہے اس مقام پر جو آیا، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً مؤمن ہو. ذرا رک کر سوچئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، زندگی کے شب و روز میں کتنی مرتبہ ہم بندوں سے تو ڈرتے ہیں. کیمرے کا خوف ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اگر ہم واقعتاً ایمان والے ہیں. اگلی دو آیات ہیں، سورہ توبہ آیات 14 اور 15، ارشاد ہوا، قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قومی مؤمنین، اور ٹھنڈک پیدا کرے گا مسلمانوں کے سینوں میں، ویذہب غیظ قلوبہم، اور نکالے گا ان کے دلوں کی جلن کو، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور وہ توبہ قبول کرے گا جس کی وہ چاہے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ توبہ آیات 14 اور 15 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، اس حوالے سے مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کی صورت میں بشارتیں دی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 10,000 جانصاروں کا لشکر دیکھ کر مشرکین میں مقابلے کی ہمت ہی نہ ہوگی، جو مقابلہ کرنا چاہیں گے وہ جہنم واصل ہوں گے، مراد ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اور بالفعل ایسا ہوا، باقاعدہ کوئی جنگ بھی نہ ہوئی اور فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا. معروف بات ہے جس سے ہم واقف ہیں، یہ تسلی پہلے ہی اہل ایمان کو دی گئی کہ تمہارے لیے دلوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو کر رہے گا. مزید برائے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، بہت سے ہوں گے جو سابقہ جرائم پر نادم ہو کر توبہ کریں گے اور ایمان لا کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا امتحان تو ہوا، اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف اقدام کرنے جانا ہے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا اور عظیم اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. صحابہ امتحان میں پورا اترے اور اس عظیم فتح کے نتیجے میں جہاں جنگ بھی نہیں ہوئی، عظیم اکثریت اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئی. یہ اللہ کی اپنی شان، جس کو چاہے وہ نظر کرم فرما کر معاف فرما دے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیات کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. سورہ توبہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 16، ارشاد ہوا، ام حسبتم ان تتركوا، کیا تم نے سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ظاہر کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلی بات، یہ مضمون منتخب نصاب کے دروس میں پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور دین پر ثابت قدم رہنے والے ہی جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مگر آزمائشوں سے گزرنا شرط ہے. سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں بھی ذکر آ چکا ہے، اور اسی پانچویں حصے کے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں. مزید اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، اس آیت میں اگرچہ الفاظ عام ہیں لیکن روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور جنہیں ابھی جہاد میں شرکت کے حوالے سے کسی آزمائش سے سابقہ پیش نہیں آیا تھا. تو نئے آنے والوں کو جو ابھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہیں گزرے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آزمائشیں تو اس راستے کا لازمی حصہ ہیں، تیار رہنا ہوگا اور آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا، تبھی پھر نجات کا اور جنت میں داخلے کا معاملہ ہوگا. آخر میں اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، ایمان والے اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے، لہذا اگر کسی کے دل میں مشرکین مکہ کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو یہ ایمان کے منافی ہے. اللہ اکبر. دلی دوستی، دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوگی اور مسلمان سے ہوگی. حسن سلوک کافروں سے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی ہوگا، لیکن دلی دوستی مسلمان کی کافر سے نہیں ہو سکتی، وہ مسلمان سے ہو سکتی ہے. اور نرم گوشہ کافروں کے لیے، اور وہ کافر جو دین کے باغی ہوں اور دین والوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوں، ایسوں کے لیے دل میں نرم گوشہ، یہ تو ایمان کے منافی ہو جائے گا. اس حوالے سے بھی یہاں پر متنبہ کیا جا رہا ہے اور خبردار اس حوالے سے کر دیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 17، ارشاد ہو رہا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اس لائق نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مساجد کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. مشرکین کے ٹھکانے کا اور انجام کا ذکر آ رہا ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، اس دلیل کا رد کہ قریش بیت اللہ اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں، لہذا ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. بیت اللہ، اللہ کا گھر، عظمتوں والا، اس کی خدمت کرنے والے قریش کے لوگ تھے. کہیں خیال آ رہا تھا کہ یہ تو ایک بڑے خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کا جواب اس مقام پر دیا گیا ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے، فرمایا، مشرکوں کو تو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے انتظام و انصرام میں شرکت کرے یا انہیں آباد کرے، ان کا تو حق ہی نہیں. گویا مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کا انتظام تو ایمان والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کرو جنگ مشرکین کے خلاف، اور اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی اور مشرکین کی نجاست سے پاک کیا جائے، اس بات کے لیے ابھارا جا رہا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر نیک کاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ ہے سمجھنے کا نقطہ. بظاہر بڑے اچھے اور خیر کے اعمال دکھائی دے رہے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اعمال اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے. اسی تسلسل میں اگلی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 18، ارشاد ہوا، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور اس نے قائم کی نماز اور دی زکاۃ، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتا کسی سے سوائے اللہ کے، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، سو امید ہے کہ وہ لوگ ہوں گے ہدایت پانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہوا سورہ توبہ کی، آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلی بات، مثبت انداز میں فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام و انصرام اور انہیں آباد کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سعادت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات، ایمان کے ساتھ نماز، ایمان کے ساتھ زکوٰۃ، ایمان کی دولت کے ساتھ نیک اعمال، ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ کے گھروں کا انتظام اور انصرام، یہ ہے سعادت کی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بسانا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، برابر کر دیا اس کے جو ایمان لایا اللہ اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 19، ایک بڑی اہم بات کی طرح توجہ دلائی گئی، لوگ کس تصور کو نیکی سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں میں اصلا نیکی کیا ہے، اس حوالے سے یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں پہلی بات، نیکی کے روایتی تصور کی نفی، وہ کیا ہے؟ چند اعمال کو انجام دے کر یہ سمجھ لینا کہ کل تصور نیکی کو اختیار کر لیا گیا ہے یا نیکیوں کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا گیا ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جز لے کر کل کے اعتبار سے مطمئن ہو جانا، کچھ لے کر پورے کے اعتبار سے مطمئن ہو جانا، اس تصور نیکی کی نفی کی جا رہی ہے۔ آگے لکھا ہے، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام میں مختلف امور کا انتظام کرنا اور اسے آباد رکھنا برابر ہو سکتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے؟ ایک طرف مشرکین ہیں جو حاجیوں کی خدمت تو کر رہے ہیں، جو بھی حج کا طریقہ اس وقت چل رہا تھا اس میں بدعات بھی تھیں اور نئے نئے تصورات بھی شامل ہو گئے تھے، اور ایک طرف وہ حاجیوں کی خدمت ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایمان والے ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور وہ ایمان والے اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، کیا وہ پہلے اور یہ ایمان والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیات ہیں آیات 20-22 سورہ توبہ، ارشاد ہوا، الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی جانوں اور مال کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، درجے کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یبشرهم ربهم برحمۃ منه ورضوان، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت اور رضا مندی کی، وجنات لهم فیها نعیم مقیم، اور ان باغات کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیها ابدا، ان میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ہے شاندار بدلہ۔ یہ ترجمہ ہے سورہ توبہ کی آیات 20-22 کا، پچھلی آیت کے تسلسل میں یہ آیات آ رہی ہیں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، ان اعمال کا بیان ہے جن کا تعلق نیکی کے وسیع تصور سے ہے۔ ایک طرف وہ مشرکین تھے، چند خیر کے کاموں کو انجام دے رہے مگر شرک کر رہے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور ایک ہے نیکی کا وسیع تر جامع تصور، اس کے تعلق سے ان آیات میں گفتگو آئی ہے۔ لکھا ہے آگے، سب سے پہلے ایمان کا ذکر جو تمام اعمال صالحہ کی روح ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، تو پہلے ایمان کا ذکر آیا۔ اس کے بعد ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیان، وسیع تر اصطلاحات ہیں، ہجرت پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے، ہجرت کا آغاز کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑ دینا۔ جہاد کا آغاز کیا ہے؟ نفس سے جہاد کرنا، برائی سے اپنے آپ کو روکنا، اور جہاد کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان میں آنا، اور باطل سے ٹکرانے اور تصادم کا موقع آئے اور جنگ کا موقع آئے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ اللہ کو نیکی کا روایتی تصور قبول نہیں کہ بڑے بڑے جرائم کے ساتھ کچھ اچھے کام بھی کر لیے جائیں۔ مشرکین کو یہ تسلی تھی، ہم تو بیت اللہ کی رکھوالی کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، حالانکہ بت بھی وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی گندگی کا ڈھیر بھی وہاں پر تھا، اور اللہ والوں کے ساتھ زندگی انہوں نے تنگ کر رکھی ہے، اللہ والوں کو گھروں سے نکالا گیا ہے، مگر اپنے تئیں سمجھے بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایک بگڑا ہوا تصور ہے کہ صاحب ہم یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ہم نے یتیم خانے میں پیسہ دے رکھا ہے، ہم نے مسجد بھی بنوا دی ہے، ہم نے جو ہے مدارس میں بھی پیسہ لگا رکھا ہے، ہم نے ایصال ثواب کے لیے یہ کام بھی کر رکھا ہے، ہم تو بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہم دسترخوان بھی بچھواتے ہیں، ہم ہاسپٹل بھی بنواتے ہیں، ہم دوا کا بھی انتظام کرتے ہیں، مگر ساتھ سود کا دھندا بھی چل رہا ہو، حرام کاری کے دھندے بھی چل رہے ہوں، اور عورتوں کی تذلیل کر کے ان کو نیم بہانہ کر کے دکھا کر اشتہار کے نام پر ان کو پیش کیا جاتا ہو، اور اپنے پروڈکٹ کو سیل بھی کیا جاتا ہو، چوری بھی کی جاتی ہو، ڈاکے بھی ڈالے جاتے ہوں، قوم کا پیسہ بھی ہڑپ کیا جاتا ہو، لوگوں کے پلاٹوں پر بھی قبضہ کیا جاتا ہو، اور اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب بھی لکھوا دیا کرتے ہوں، الحاج بھی لکھوا دیا کرتے ہوں، اور ایک پلیٹ بھی لگوا دیا کرتے ہو کہ اتنا پیسہ ہم نے یہاں پر دیا تھا۔ یہ نہیں چلے گا، یہ روایتی تصور ہے، کچھ نیکیاں کر لیں حالانکہ بڑے بڑے جرائم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نہیں، یکسو ہو جانا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کا رب کائنات نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ توبہ کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 23، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، نہ بناؤ دوست اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کریں گے تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کا، اور پھر ابھارا جا رہا ہے ایمان والوں کو مکے والے اقدام کے لیے، ارشاد ہو رہا ہے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں، محبت اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف ایمان اور دین کی خدمت کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے، محبت ہو تو اللہ کی خاطر اور کسی سے نفرت بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور اصل محبت تمہاری اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کی خدمت اور اس کے نفاذ کے جد و جہد میں لگے ہوئے ہوں۔ مشرکین مکہ کے خلاف اقدام مہاجرین کے لیے ایک بڑی آزمائش، یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، اب ان سے بھی تقاضا ہے کہ جانا ہے مکے کی طرف اور وہاں اپنے گھر والوں کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی ضمن میں بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جس کی تفصیل سورۃ الممتحنہ میں آتی ہے 28 پارے میں، یعنی اس مقام سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات، اس کی تشریح میں واقعات تفاصیل میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی چاہا کہ ان کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اقدام کا فیصلہ فرمایا، ان کی نیک نیتی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تو فتح مل ہی جائے گی، البتہ یہ کہ میرے گھر کے لوگوں کو کوئی پروٹیکشن کہیں سے مل جائے تو ان کا فائدہ ہو جائے گا، بس اتنی سی بات تھی، ان کو توجہ دلائی گئی اور پھر ان کی معافی کا بھی اعلان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ تفصیل کا موقع نہیں، 2800 پارہ سورہ ممتحنہ، اس کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں یہ واقعات آپ کو تفصیل سے ملیں گے تفاسیر میں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے بھی آخری آیت، اور اسی میں سورہ توبہ کا تیسرا رکوع مکمل ہوتا ہے، اور یہ آیت نمبر 24 ہے، اور ذہن پہ زور ڈالیے گا، یہ شاید ہم نے پہلے کبھی پڑھی تھی، بعد میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے، لیکن ابھی ترجمہ، سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی اتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، یعنی تمہاری موت، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ کو یاد آ گیا، جی اسی مطالبات قرآن سیریز میں اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، چنانچہ آگے لکھا ہے اس آیت پر تفسیری درس منتخب نصاب کے حصہ چہارم میں ہو چکا ہے اور حصہ چہارم کا یہ دوسرا درس تھا، یہ درس آپ ہماری ویب سائٹ پہ mq.quranacademy.com پر اب بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، الحمدللہ پورا کلاس روم وہاں پر اویلیبل ہے، ان ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا ہو۔ تو اس آیت پر چوتھے حصے کے دوسرے درس میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آٹھ محبتیں ایک طرف اور تین محبتیں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، تفصیل سے بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور وہاں یہ جملہ آیا تھا خود احتسابی سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک ترازو، ترازو کے ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں رشتوں کی مال و اسباب کی اور دوسرے پلڑے میں تین محبتیں، دیکھ لیا جائے کون سا پلڑا بھاری ہے، اگر یہ محبتیں دنیا والی مال و اسباب والی یہ پلڑا بھاری ہے پھر دھمکی ہے کہ اللہ کے عذاب کا یہ فیصلے کا انتظار کرو، فیصلہ موت کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت کے بعد وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مکہ میں آباد اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور مشرکین مکہ کے خلاف اقدام کے لیے تیار ہو گئے کہ اب تو جانا ہی ہوگا، اس سے کہ دو ٹوک اور حتمی تقاضا اللہ کی طرف سے آ گیا، اور مؤمنانہ شان کیا ہے جب اللہ کا تقاضا آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ بدر میں کیا تھا، صدیق اکبر ایک طرف تھے بیٹے دوسری طرف تھے، اللہ اکبر، مصعب بن عمیر ایک طرف تھے بھائی دوسری طرف تھے، عمر فاروق ایک طرف تھے رشتہ دار دوسری طرف تھے، سیدنا علی ایک طرف تھے رشتہ دار دوسری طرف تھے، کیوں؟ محبت کا معیار اللہ کی ذات، محبت ہے تو اللہ کی خاطر اور دشمنی ہے بھی تو اللہ کی خاطر، یہ صحابہ پھر تیار ہو گئے ہیں اور مکے کے خلاف اقدام ہوگا، یعنی مکے والوں کے خلاف اقدام ہوگا، اور آپ کے علم ہے کہ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مختصراً اس کا بیان، مکہ مکرمہ کی طرف روانگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان آرام کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ ہے، زیادہ سونے کا مہینہ ہے، ایسا ہی ہے نا، اور یہاں رمضان میں بدر کا میدان سجا 2 ہجری میں، اور یہاں رمضان میں اب فتح مکہ کا موقع ہے سبحان اللہ 8 ہجری میں، رمضان ایسے تھے اللہ کے پیغمبر کے اور ان کے صحابہ کے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مکہ والوں کے لیے امان، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے، مراد 10,000 کا لشکر، ورنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اپنی کیفیت کیا تھی، سبحان اللہ، داڑھی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے اور پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے، ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں، اللہ کے ایک عاجز اور شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخلہ، اور امان امان امان، جو ہتھیار ڈال دے امان، بیت اللہ میں آ جائے امان، اور ابو سفیان ایمان لے آئے تو ان کو بھی اکرام کی، ان کا اکرام ہوا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان، رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے۔ مکہ میں داخلہ ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں رکھے ہوئے بتوں کو پاش پاش کرتے ہیں، اور پاش پاش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ 21 برس ہو گئے ہیں جس دن سے توحید کا نعرہ بلند کیا، 21 برس کے بعد بت ٹوٹے ہیں، اور ایسے ٹوٹے کہ آج تک نہیں قیامت تک نہیں آئیں گے، یہ ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جذباتی اقدام نہ ہوا، کوئی پری میچور ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ پوری بھرپور تیاری، دعوت، تنظیم، تربیت، صبر، پھر اقدام، پھر تصادم، اور بالآخر اللہ کے دین کا غلبہ، یہ بت بھی پاش پاش ہوئے، مکہ مکرمہ کی بھی فتح ہو رہی ہے اور سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے۔ کمان کے ساتھ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر موجود بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت رکھی، الفاظ پیش کیے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل قان زحوقا، یہ تلاوت ہو رہی ہے اور بت پاش پاش ہو رہے ہیں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ قریش کے لیے معافی کا اعلان، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تم میرے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو، سبحان اللہ، عرب اپنی زبان پر بھی ان کو ناز تھا، کہا کریم ابن کریم ابن کریم، سبحان اللہ، آپ تو کریم ہیں اور کریم کے بیٹے اور کریم کے پوتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تم سے وہ کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم نے کہے تھے، یوسف کریم کس کے بیٹے، یعقوب کریم کے، یعقوب کریم کس کے بیٹے، اسحاق کریم کے، اسحاق کریم کس کے بیٹے؟ ابراہیم کریم کے. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. تم نے یہ کہا تو میں بھی تم سے وہ کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ معافی کا اعلان فرما دیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے, اور اس کے نتیجے میں فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ ہے. پورے پورے جزیرے نما عرب پر اسلام کا بول بالا ہو گیا, اور گویا غلبہ دین کے نبوی مشن کی جزیرہ نما عرب کی حد تک تکمیل ہو گئی. لیظہرہ علی الدین کلہ, سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا, اس کی شام سامنے آ گئی. اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں اللہ کے دین کا غلبہ سرزمین عرب کی حد تک ہو گیا. ضمناً ایک بات, معافی کا اعلان ہے فتح مکہ کے موقع پر, اور بالکل ہے, اور بالکل, اور ہزاروں کو معاف کیا گیا. لیکن ناز کرام یاد رہے, 17-18 کا نام لے لے کر کہا جہاں میرے ان کی گردن اڑا دینا, یہ گستاخ تھے. اور ابن خطل, بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے ملے تو بھی گردن اڑا دینا. ابن خطل اور اس کی کنیزیں یہ ہجو کرتی تھیں, گستاخیاں کرتی تھیں. کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا, گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایگزیکیوٹ بھی کرایا ہے. اس بات کو بھی بیان میں بہرحال سامنے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں حق کی پیروی, حق کو بیان کرنے اور حق کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ فتح مکہ کا بیان مکمل ہوا. مطالبات قرآن سیریز میں حصہ پنجم کا درس دہم, یعنی پانچویں حصے کے دسواں درس تھا فتح مکہ, اور جزیرہ نما عرب میں غلبہ دین حق کی تکمیل. لیکن بات مکمل نہیں ہوئی یہاں تک. یہ دین سارے عالم کے لیے آیا, تو بیرون عرب اس انقلاب کی توسیع, اب اس ریولوشن کو ایکسپورٹ ہونا ہے. خود اس کا آغاز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اور وہ ہے غزوہ تبوک, جس پر آئندہ انشاءاللہ تعالی 11ویں درس میں بات کی جائے گی. پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح کوئز آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. آئیے کوئز کے سوالات نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلا سوال, فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری, 6 ہجری, 7 ہجری یا 8 ہجری میں؟ دوسرا سوال نوٹ فرمائیے گا, فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 یا 1000 یا 1400 یا 10000؟ تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا, مشرکین مکہ کے خلاف اقدام کس کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی؟ انصار یا مہاجرین یا منافقین یا کوئی جواب درست نہیں؟ چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا, قرآن حکیم فتح مکہ سے قبل کے کچھ حالات کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الفتح یا سورۃ الاحزاب یا سورۃ التوبہ یا سورۃ الانفال؟ پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی ریاست کب قائم ہوئی؟ ہجرت کے فوراً بعد یا فتح مکہ کے بعد یا غزوہ تبوک کے بعد یا فتح خیبر کے بعد؟ امید ناز کرام آپ نے سوالات نوٹ فرما لیے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے, جس میں غزوہ تبوک پر بات کریں گے سورہ توبہ کی چند آیات کی روشنی میں, اور اسی کے ساتھ آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.